أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
عید کے خطبے میں میں نے سورہ البلد کی آخری چند آیات کی تفسیر میں ایک مضمون بیان کیا تھا جس کا تعلق آزادی کی حقیقت سے تھا، آزادی کے فلسفے سے تھا، اور یہ جماعت کے سامنے مضمون رکھا تھا کہ قرآن کریم کے نزدیک حقیقی ایمان سچی آزادی کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ جو خود اپنے نفس کو آزاد کرتے ہیں اور لوگوں کی آزادی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں ان کو ہی حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی، یہ تو معنی مستنبط ہوتا ہے ان آیات سے، اور ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے، چنانچہ ان آیات میں انہی کا ذکر ہے، جو لوگ ایسا نہیں کرتے جب تک وہ ایسا نہ کریں اس وقت تک وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ نہیں سکتے، ایمان ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ ان دوسرے معنوں میں ایمان کا اول مقام پیش نظر ہے، یعنی وہ لوگ جو ان کاموں میں کے منافی کام کرتے ہیں، ان باتوں کے منافی کام کرتے ہیں، جو بجائے لوگوں کو آزاد کرنے کے ان کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کے حقوق سلب کرتے ہیں، ان کو خدا کی غلامی کے سے کھینچ کر بندوں کی غلامی کی طرف گھسیٹ لے جاتے ہیں، ایسے لوگ ایمان سے عاری رہتے ہیں۔ جب تک یہ کام نہ کریں اس وقت تک ان کو ایمان کی ادنا حالت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو جس قسم کا مفہوم پیش نظر ہو اسی کے مطابق اگلی آیت کا ترجمہ کیا جائے گا۔ چنانچہ ثم کان من الذین آمنوا میں دونوں پہلو پیش نظر ہیں، ابتدائی بھی، اور یعنی ایمان کی ابتدائی منازل بھی، اور ایمان کی بلند و بالا اور اعلی منازل بھی۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی ایسی تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ مضمون بہت اہم ہے، جماعت کے سامنے اس خطبے میں رکھ دوں تاکہ یہ مضمون اسی تسلسل میں بیان ہو۔ جب یہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ آزادی، گردنوں کا آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، فرمایا یہ گردنوں کا آزاد کرنا، بلندی پر چڑھنا یا مشکل راستے پر چڑھنے کے برابر ہے۔ میں نے اس کا غالباً یہ ترجمہ کیا تھا گھاٹی پر چڑھنا، وہ اس لیے کہ نجدین کا ذکر پہلے ہے، دو بلندیاں، دو چوٹیاں، ان کے درمیان جو سطح مرتفع ہوتی ہے وہ ان کے مقابل پر نسبتاً کم سطح پر ہے، اور اسے ہم گھاٹی کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف سفر شروع کریں تو وہ گھاٹی بھی ایک بلندی ہے، اور دو بلندیوں کے قریب تر کا درمیانی راستہ وہ گھاٹی کا راستہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ عقبہ کا اصل مطلب مشکل راستہ ہے، کٹھن والا راستہ، خواہ وہ سطح مرتفع کی طرف لے جاتا ہو یا عام زمین کی سطح پر بھی اگر مشکل سے چلا جائے تو اس کو عقبہ کہیں گے، کیونکہ عقب کا مضمون ایڑی سے نکلا ہے، وہ چیز جو ایڑی پر بوجھ ڈالتی ہے وہ عقبہ والا رستہ ہے. بہرحال اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں، یہ مراد نہیں تھی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مضمون میں قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ بلندی کا، مشقت کا، بلندیوں کی طرف لے جانے والا راستہ وہ راستہ ہے جو گردنوں کو آزاد کرنے والا راستہ ہے. اور گردنوں کو آزاد کرنے والا راستہ کیا ہے؟ غربا کی خدمت، مسکینوں کی خدمت، یتامہ کی خدمت، بے سہارا لوگوں کی خدمت. اس سے ایک یہ تاثر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ گویا قرآن کریم کے نزدیک آزادی کا مفہوم سوائے اس کے اور کچھ نہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. اس سے یہ تاثر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہی بلند ترین مقام ہے جس کی طرف قرآن کریم لے جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ لوگ جو مفلوق الحال لوگوں کی اقتصادی امداد کرتے ہیں یا غریب قوموں کی اقتصادی بہبود کے لیے کوشاں ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو وہ ایمان کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا قرآن کریم بصورت دیگر اشتراکیت ہی کی تعلیم دیتا ہے یا کسی اور رنگ میں غربا کی خدمت کو ہی دراصل انسانی معراج کے اعلیٰ مقامات قرار دیتا ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جو تشنا رہ گیا تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے سامنے کھول کر بیان کرنا ضروری ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک غربت، مسکینی اور یتیمی حالت میں لوگوں کی محتاجی کا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں بلا شبہ غلامی کی طرف لے جانے والی ہیں. اگر آپ تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت غربت کے نتیجے میں نہ انسان کی عزت رہتی ہے نہ غیرت رہتی ہے. بعض غریب اور مجبور اپنی عزتیں واقعتاً بیچتے ہیں اور رزق کی خاطر اور اپنی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور جتنی زیادہ غربت بڑھتی ہے اتنا ہی دوسرے کی محتاجی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے اس دنیا میں قومی لحاظ سے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو کہلا رہے ہیں وہ اپنی غربت کی وجہ سے آج بھی بڑی اور ترقی یافتہ قوموں کے غلام ہیں، اور یہ وہم ہے کہ وہ آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ غربت اور آزادی یہ اکٹھے نہیں رہا کرتے عام دنیا کے حالات میں. مگر یہ کہنا کہ قرآن کریم بالکل اسی فلسفے کو بیان کر رہا ہے اور قرآن کریم کے نزدیک مذہبی جد و جہد کا نام اس کے سوا کچھ نہیں، مذہبی جد و جہد کا خلاصہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان مفلوق الحال قوموں کی اقتصادی بہتری کے لیے کوشش کرے اور غریب انسانوں کی غربت دور کرنے کی کوشش کرے، ہرگز یہ مراد نہیں ہے. اس لیے میں اس معاملے پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ غربت اور غلامی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. یہ فرمایا ہے کہ گردنوں کو آزاد کرانا بنیادی مقصد ہے، اور جب تم گردنوں کو آزاد کرانے کی جد و جہد کرو گے، یعنی آزادی کی جد و جہد کرو گے، غربت کے خلاف جد و جہد کا ذکر نہیں فرمایا. پہلے فرمایا گردنوں کو آزاد کرنا، یعنی ہر وہ شخص جو کسی بندھن میں جکڑا گیا ہے اس کو آزاد کرانے کی کوشش کرنا، یہ ہے اعلیٰ ترقیات کی طرف قدم مارنا، مشکل راہوں پر قدم رکھنا. اس ضمن میں یاد رکھو کہ غربت کے نتیجے میں بھی غلامی پیدا ہوتی ہے، یہ ہے مضمون. اور اس ضمن میں یاد رکھو کہ مسکین لوگ جو بے سہارا خاک آلودہ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کے غلام ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ آزاد بھی ہوں، کیونکہ ان کی ساری زندگی اس مسکینی کی وجہ سے دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہے، اور اس لیے وہ بھی ایک غلامی کی قسم ہے. پھر فرمایا یتیمی بھی ایک قسم کی غلامی ہے، کیونکہ یتیم اور بے سہارا لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں دوسروں کے سامنے جھکنے پر اور ان کی مرضی کے تابع کام کرنے پر، خادل چاہے یا نہ چاہے. بس غلامی کی بعض قسموں کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے غلامی کا یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً کلونیلزم کے ذریعے یا امپیریلزم کے کسی طریق سے قوموں کو غلام بنایا گیا ہو یا فردن فردن کسی کو بیچا گیا ہو تو وہ غلام بنتا ہے. بس قرآن کریم بہت ہی بلند اور بہت ہی وسیع مضمون بیان فرما رہا ہے اور غلامی کی بعض قسموں کی طرف اشارہ کرتا ہے. فی ذاتے ہی اقتصادی حالت کو بہتر بنانا اور دنیا کمانا قرآن کریم کی ان آیات میں پیش نظر ہے ہی نہیں, وہ مضمون ہی نہیں ہے, بلکہ ایک دو مختلف مضمون بیان ہو رہا ہے. اب آپ دنیا کے فلسفے کو دیکھیں, غریبوں کی بھوک مٹانا یا قوموں کو اقتصادی غلامی سے نجات بخشنا یا قوموں کی اقتصادی بہبود کے لیے کام کرنا, اور پھر قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اس کا موازنہ کریں, تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن مضمون کتنا بلند تر اور کتنا وسعت والا مضمون ہے, اور دنیا کے فلسفے اور تصورات اس کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے, بلکہ ان کے اندر ایک اندرونی تضاد پایا جاتا ہے جس تضاد کو یہ قرآنی آیات حل کر رہی ہیں. اب آپ غور سے دیکھیے, غور کریں دنیا کے حالات پر, تو آپ کو معلوم ہوگا جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ غربت دور کرنے کے نام پر جتنی عالمی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری کوششیں بالآخر ان قوموں کو غلامی میں جکڑ رہی ہیں جن کی غربت دور کی جا رہی ہے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ فقر و رقبہ تو اصل مقصود تھا, اگر فقر و رقبہ ہی نہ رہے تو پھر غربت دور کرنا بےمانی ہو جاتا ہے, کیونکہ غربت دور کرنا فقر و رقبہ کی خاطر ہونا چاہیے. پھر اقتصادی طور پر آپ اشتراکی دنیا پر نظر ڈال کر دیکھیں, وہاں بھی غربت دور کی گئی ہے ایک فلسفے کے اطلاق کے ذریعے, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس غربت دور کرنے کے نتیجے میں ہر فرد کو زنجیریں پہنا دی گئی ہیں اور انفرادی آزادی کا قلع خمہ کر دیا گیا. اس لیے اشتراکی نظام خواہ بھوک دور کر رہا ہو وسیع پیمانے پر اور بہت مؤثر ہو اس پہلو سے, اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ مؤثر ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ اس کے بہت سے پہلو ہیں جو تحقیق طلب ہیں, لیکن فرض کریں کہ اشتراکی نظام اپنے دعوی میں تمام تر صحیح ثابت ہو اور غربت اور فاقہ کشی اور احتیاج کا قلع خمہ کر دے, لیکن ساتھ ہی انفرادیت کو بھی ختم کر دے اور انفرادیت کو زنجیریں پہنا دے, کیونکہ کمیونزم نام ہی اجتماعیت کا ہے. کمیونزم کا مطلب ہے اجتماعی زندگی جس میں فرد کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اس کے نتیجے میں بھی یہ ایک طرف سے آزادی دی جا رہی ہے, دوسری طرف سے آزادی چھینی جا رہی ہے. ترقی یافتہ ممالک میں جو اقتصادی ترقی کے پروگرام ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ساتھ اندرونی زنجیریں رکھتے ہیں, ساری قوم جکڑی جاتی ہے اس مالی نظام کے تابع جس مالی نظام کے ذریعے یہ ملک کی حالت بہتر بنا رہے ہوتے ہیں, اور کئی طرح سے جکڑی جاتی ہے. امیر اور غریب میں تفریق بڑھتی جاتی ہے, کبھی کم نہیں ہوتی, اور بعض لوگ مزدور طبقہ بن کر نسل بعد نسل وہ پھر مزدور طبقہ بنتے چلے جاتے ہیں اور سرمایہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور سرمایہ حکمران بن جاتا ہے, کیونکہ ان تمام ممالک کی سیاست میں ہر جگہ بلا استثنا سرمایہ کام کر رہا ہوتا ہے. کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا جب تک اس کے پیچھے سرمایہ نہ ہو, کوئی یورپین ممالک کا ممبر پارلیمنٹ ممبر نہیں بن سکتا, کوئی کا باشندہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی سرمایہ داری کا ہاتھ نہ ہو, اس کو قوت نہ دے رہا ہو. اور بھی تفصیل سے آپ مطالعہ کر کے دیکھیں, کہیں ظاہری طور پر, کہیں مخفی طور پر, کہیں براہ راست, کہیں بالواسطہ سرمایہ کاری حکومت پر قابض ہوتی ہے, اور سرمایہ کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے وہ ہمیشہ سرمایہ داری کی حمایت کرتی ہے. اس کے سوا کچھ اور بھی مناظر آپ کو دکھائی دیں گے, عوامی موومنٹس کے ذریعے لیفٹسٹ حکومتوں کا آنا, لیکن اس کی تفصیل میں میں اس وقت نہیں جاتا, لیکن اس میں بھی بہت ہی دھوکے ہیں, اور بظاہر جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لیفٹسٹ حکومتیں آ گئی ہیں ان کے پیچھے بھی سرمایہ ہیں, اگر اندرونی سرمایہ نہیں تو بیرونی سرمایہ ہیں, اور اجتماعی طور پر یہ سارے نظام خود اپنے ملک کے باشندوں کو بھی غلام بناتے ہیں، اور لیفٹسٹ حکومت یعنی بائیں بازو کی حکومت بھی ہو وہ بھی اپنے مزدور کو اپنا غلام بناتی ہے، اور اس رنگ میں جکڑتی ہے کہ ایک ہاتھ سے آزادی دے رہی ہے دوسرے ہاتھ سے آزادی چھین رہی ہے. پھر سارا نظام سرمایہ کاری جو امپیریلسٹ ممالک میں ملتا ہے یا بوجھوا ممالک کہہ لیں ان میں ملتا ہے، ہر جگہ آپ یہ دیکھ کر اگر آپ کے دل میں احساس ہے تکلیف محسوس کریں گے کہ انسان دن بدن مٹیریلزم کا غلام بنتا چلا جا رہا ہے، محتاج ہوتا چلا جا رہا ہے دن بدن مادے کا، اور اس کے رجحانات غلام بن رہے ہیں. مادہ پرستی اتنا بڑھ جاتی ہے کہ انسانی قدریں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اور یہ رجحان بڑھتے بڑھتے انسانی قدروں کو جکڑ دیتا ہے اور پھر ان کا خون چوس جاتا ہے. ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آتی ہے جس میں انسانی قدروں کا دم گھونٹا ہو گیا ہے، اور رفتہ رفتہ ایک غیر مری زنجیریں ایسی ہیں جن میں انسان کی آزادی انسان جکڑا جاتا ہے اور اس کی آزادی تلف ہو جاتی ہے. یہ مضمون بہت تفصیلی اور گہرے مطالعے کا محتاج ہے، لیکن جہاں جہاں بھی آپ نظر کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ حقیقتاً محض اقتصادی ترقی کا پروگرام انسان کو آزادی نہیں دلاتا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہر جگہ جو موجودہ اقتصادی ترقیات کے پروگرام ہیں وہ انسان کو مزید غلام بناتے چلے جا رہے ہیں. پھر اور بھی کئی قسم کے ایسے خوفناک دھوکے ہیں اس نظام میں. انسان جو اقتصادی ترقی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں فالس ہوپس، فالس تمنائیں، یعنی جھوٹی امیدیں، جھوٹی تمنائیں پیدا کی جاتی ہیں، خواہشات پیدا کی جاتی ہیں، تاکہ قوم بعض اپنی خواہشات کے غلام بن کر بعض امیر سرمایہ کاروں کی بنائی ہوئی چیزیں خریدنے پر مجبور ہوں. اس وقت یورپ جس طرح پاپ میوزک کا غلام بن گیا ہے، یا ویسٹ کہنا چاہیے، سارا ہی تقریباً ایسٹ میں بھی اب اس کے اثرات بڑے نمایاں طور پر ظاہر ہو رہے ہیں، غریب ملکوں میں بھی ظاہر ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے بھی بڑے بھاری ریکٹس ہیں، بہت بڑے بڑے سرمائے ہیں جو پہلے عوام کا مذاق خراب کرتے ہیں، مزاج خراب کرتے ہیں اور مذاق بدلتے ہیں، اور اس مذاق کو بگاڑ کر وہ چیزیں مارکیٹ کرتے ہیں جو اس بگڑے ہوئے مذاق کو پورا کی طلب پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اور اس ضمن میں بھی اب ان کے باشعور لوگ خود محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہم دن بدن سرمایہ کاری کی مختلف شکلوں اور صورتوں میں جکڑے جا رہے ہیں، اور یہ شکلیں مختلف شکلیں کسی پہلو سے ظاہر ہوں بھیانک ہیں اور مکروہ ہیں، لیکن بہت حسین نقاب انہوں نے اڑے ہوئے ہیں. تو یہ مضمون بہت تفصیلی اور گہرے مطالعہ کا محتاج ہے. آخری نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ اقتصادی ترقی کا پروگرام فی ذاتے ہی مقصود نہیں ہے، غریب کو امیر بنانا فی ذاتے ہی مقصود نہیں ہے. قرآن کریم کا فلسفہ اس سے بالکل مختلف ہے. قرآن کریم کہتا ہے آزادی ہے بنیادی چیز، آزادی کے بغیر انسان کو تسکین نصیب نہیں ہو سکتی. وہ کام کرو جس کے نتیجے میں قومیں آزاد ہوں اور نفس آزاد ہوں، جماعتیں آزاد ہوں اور افراد آزاد ہوں. اور اس آزادی کی جدوجہد میں یاد رکھنا کہ غربت بھی غلامی کا ایک ذریعہ ہے، غربت بھی غلامی کی زنجیروں کا ایک نام ہے، اور بے سہارا ہونا یہ بھی انسان کے کردار کو دوسرے کا بگاڑتا ہے اور دوسرے کا محتاج کرتا ہے. اسلام نے جو اس کے خلاف منصوبہ بنایا ہے وہ تین مختلف جہتوں سے تعلق رکھتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام یہ جو تین منصوبے ہیں، تین مختلف جہتیں، اخلاقیات سے بھی اس کا تعلق ہے، نفسیات سے بھی اس کا تعلق ہے، اور میں تین نوٹس رکھے تھے باہر، میں بیان شروع کرتا ہوں، میرے رستے بیچ میں یاد آ جائے گا خود ہی. پہلی چیز جو قرآن کریم پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ محض کسی کا پیٹ بھرنا کافی نہیں ہے، اس کی عزت نفس کے ساتھ اس کا پیٹ بھرنا ضروری ہے، اور اگر عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو وہ پیٹ بھرنا بےمانی ہے اور قرآن کریم کے نزدیک نیکی نہیں رہتی. جس طرح کسی کی ضرورت پوری کرو، عزت نفس کے ساتھ ضرورت پوری کرو، یہ پہلی شرط لگاتا ہے. دوسری شرط یہ لگاتا ہے کہ اس کو یہ احساس دلاؤ کہ تم میرے محتاج نہیں ہو، تمہارا رازق خدا تعالی ہے، میں اس کی مرضی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے اور تم کسی پہلو سے بھی میرے تابع نہیں ہو. یہاں تک کہ تم اگر شکریہ ادا کرتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جزا اگر تم سے مل گئی تو پھر میں تو خدا کی جزا سے جزا کا طالب تھا، اس جزا پر اس کا برا اثر پڑے گا. یہ فلسفہ ہے اس کا بنیادی. چنانچہ جس شخص کی مدد کی جائے اس کی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے اس کی مدد کی جائے، یہ وہ نفسیاتی پہلو ہے جس پر قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے، کیونکہ غلامی کا آغاز نفسیاتی غلامی سے شروع ہوتا ہے. اور یہ بھی بڑا وسیع مضمون ہے، اس کو آپ دنیا کے جس مضمون کے تعلق میں مطالعہ کریں گے آپ آخر اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ غلامی کا گہرا تعلق انسان کی نفسیاتی غلامی سے ہے. ایک اندرونی الجھن پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر انسان غلام بنتا ہے. چنانچہ قرآن کریم جس آزادی کا علم بردار ہے اس میں نفسیاتی آزادی کو بہت اہمیت دیتا ہے. کوئی شخص نفسیاتی لحاظ سے کسی دوسرے انسان کا غلام اور اس کے تابع نہ ہو جائے، اور اس کا اطاعت سے کوئی اطاعت کے خلاف نہیں ہے. یہ مضمون اطاعت کا مضمون بالکل مختلف ہے. آزاد منش لوگ جن کے نفس کلیتاً آزاد ہوتے ہیں وہ بھی اطاعت کرتے ہیں دوسروں کی. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت یعنی خدا تعالیٰ کی صرف نہیں بلکہ حاکموں کی بھی ضروری ہے، اور وہ آپ کے نفسیاتی آزادی کے خلاف نہیں ہے. حضرت یوسف نے اپنے وقت کے بادشاہ کی اطاعت کی تھی، اور یہاں تک قرآن سورہ یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنے پاس رکھنے کی بھی آپ کو استطاعت نہیں تھی، لیکن قانون کو نہیں توڑا، لیکن اس کے باوجود آپ کا نفس آزاد تھا، کسی نفسیاتی الجھن کے آپ شکار نہیں تھے. یہ وہ مضمون ہے، جس کو اس پہلو سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم جب نفسیاتی آزادی کی بات کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ مزید غور طلب باتیں ہیں، اس سلسلے میں لمبی باتیں کرنے کا وقت نہیں، اس لیے میں اب دوسرا پہلو بیان کرتا ہوں. دوسرا پہلو اللہ تعالی قناعت پر زور دیتا ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جس سے دنیا بالکل آشنا ہی نہیں ہے، بلکہ سرمایہ کاری کے نظام کے بالکل مخالفانہ پروگرام ہے. قرآن کریم کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو بے پناہ طلب کا جذبہ پایا جاتا ہے اس کو قرآن کریم لگامے پہناتا ہے، اسے کنٹرول میں لاتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کو آزادی دلاتا ہے. چنانچہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص غریب ہو لیکن قناعت کے ذریعے وہ دوسرے سے آزاد ہو جائے. بسا اوقات ایسے غریب ملتے ہیں جن کی غربت ان کو مزید غلام بناتی چلی جاتی ہے اپنی حرص و ہوا کے نتیجے میں. پہلے وہ نفس کے غلام بنتے ہیں، پھر ہر دوسرے کا غلام بن جاتے ہیں. بس غلامی کے فلسفے میں اس بات کو بہت گہرا دخل ہے. جب میں نے کہا کہ اپنے نفس کو آزاد کرو، اس سے یہ مراد تھی کہ وہ شخص جو خود حرص و ہوا کا شکار ہے، جس کی طلب کی کوئی حد نہیں ہے، وہ دوسرے کو آزاد کروا ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود بھی وہ دوسروں کا غلام بن جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم قناعت پیدا کرو. اگر تمہیں اپنی مرضی کی چیزیں میسر نہیں تو اپنی مرضی کی شاخ تراشی شروع کر دو، اور جہاں تک ممکن ہے اپنی مرضی کو کم کرتے چلے جاؤ اور مستغنی ہوتے چلے جاؤ. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اصل غنا دولت کے ذریعے یا جائیداد کے ذریعے نصیب نہیں ہوتی, اصل غنا غنا نفس ہے. یعنی اگر نفس غنی ہو جائے, دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ مستغنی ہو جائے, تو دولت نصیب ہو جاتی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے بڑا دلچسپ, جو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے. ایک دفعہ کشمیر کے جب وہ مہاراجہ جموں کشمیر کے کام کیا کرتے تھے, یعنی طبیب تھے, شاہی طبیب تھے, سیر کے دوران آپ نے ایک ایسے فقیر کو دیکھا جو ایک لنگوٹے میں رہا کرتا تھا, بہت ہی غریبانہ حالت تھی, لیکن اس دن وہ خوشی سے اچھل رہا تھا اور بہت بڑے بڑے نعرے لگا رہا تھا. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت خلیفۃ المسیح اول نہیں تھے, حکیم نور الدین تھے, انہوں نے پوچھا کہ بابا یہ کیا بات ہے, آج تم کیوں اتنا خوش ہو, کیوں اتنا اچھل کود رہے ہو, آخر تم نے کیا پا لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حکیم صاحب, جس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں وہ خوش نہ ہو, کیا وہ خوشی کی ترانے نہ گائے؟ حضرت حکیم نور الدین نے پوچھا کہ میں تو تمہیں آج بھی اسی طرح ایک لنگوٹے پہ دیکھ رہا ہوں, تمہارے بدن پہ کچھ نہیں ہے, وہی ہے, اسی طرح حالت ہے جو پہلے تھی, اور وہی غربت کے آثار ہیں, تم نے پا کیا لیا ہے, مرادیں تمہاری کون سی پوری ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا حکیم جی تسی نہیں سمجھتے, جدی مراد ہی کوئی نہ رہے وہی پوری ہی پوری ہیں. یہ حکیم صاحب آپ نہیں یہ بات سمجھتے, جس کی مراد ہی کوئی نہ رہے اس کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تو قناعت بھی ایک آزادی کا رستہ ہے, اس کا کوئی بھی تصور دنیا کے کسی اور نظام اور فلسفے میں نہیں ہے. قرآن کریم اس کو پیش کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس کے مطابق تربیت فرماتے ہیں. بس اپنی ضرورتوں کو کم کرو اور کوشش کرو کہ جو کچھ تمہیں نصیب ہے اسی کے اندر رہو. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, جو اقتصادی نظام ہے دنیا کا وہ اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے. اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے, اس کی بقا کا راز اس میں ہے کہ طلب کو بڑھاؤ. جتنی آپ طلب بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی, اتنا ہی آرٹیفیشل اور مصنوعی زندگی کی تمنا بڑھتی چلی جائے گی. چنانچہ افریقہ کے دورے پر جب میں نے یہ باتیں دیکھی تو ان کے سربراہوں سے بھی, دوسرے دانشوروں سے بھی میں نے خاص طور پر یہ بات پیش کی. میں نے کہا آپ کی نجات تو قرآن کریم کی اس تعلیم میں ہے کہ آپ اپنی طلب کم کریں. آپ غریب ملک ہیں, آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اعلی ٹیلی ویژن کے عیاشی کے پروگرام دیکھیں, مرسیڈیز باہر سے منگوائیں اور اپنی سڑکوں پر ان کو دوڑائیں. آپ کی غریبانہ حالت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی. اور آپ طلب بڑھا, اپنی طلب ہی صرف آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طریق پر پوری نہیں کر رہے, بلکہ اپنے غریب عوام کی طلب بڑھا رہے ہیں, اور یہ زیادہ دیر تک اس طرح نہیں رہے گا سلسلہ. افریقہ بڑا صبر کرنے والا خطہ ہے, لیکن صبر کی بھی حدیں ہوتی ہیں. جب آپ طلب کو آزاد کر دیں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ عوام جو آپ سمجھتے ہیں کہ صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں, خاموش ہیں, ان کی طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں, یہ اٹھ کھڑے ہوں گے, افریقہ میں فسادات شروع ہو جائیں گے. چنانچہ اس پہلو سے میں نے بعض جگہ مثالیں دی کہ سب سے زیادہ متاثر میں گیمبیا کے صدر کی پالیسی سے ہوا ہوں, جنہوں نے بڑی باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے یہ فیصلہ کر رکھا ہے اور اس فیصلے پر قائم ہیں کہ اپنے عوام کے لیے جب تک بنیادی ضرورتیں پیدا کرنے کی ملک میں کوشش نہ جاری ہو, ان کی طلب آزاد نہیں ہونے دے رہی. چنانچہ کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے وہاں, اور سختی کے ساتھ وہ اس پالیسی پہ کاربند ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ٹیلی ویژن نہیں, بلکہ سارے افریقہ میں سب سے کم کاریں وہاں آپ کو نظر آئیں گی. عام غریبانہ زندگی ہے, اور وہ ان کا زور ہے کہ کم سے کم چیزیں باہر سے منگوائی جائیں. باہر کی دنیا عیش کر رہی ہے تو اس لیے کرتی ہے کہ وہ خود اس عیش کے سامان پیدا کرتی ہے. हम लोग ऐश के समान पैदा नहीं कर सकते, इसलिए हमारा हक नहीं है कि हम वो ऐश करें। ये वो पॉलिसी है उनकी जो ऐन कुरानी कनात की पॉलिसी के मुताबिक है। इसी वजह से आप ये देख के हैरान होंगे कि नाइजीरिया बावजूद इसके कि सैकड़ों गुना ज्यादा अमीर है गैम्बिया से, वहां बेचैनी ज्यादा है और गैम्बिया में बेचैनी कम है। नाइजीरिया में क्राइम और जराइम ज्यादा है और गैम्बिया में तकरीबन मफकूद है, यानी गुर्बत के बावजूद चोरी नहीं है, और जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है पता लगता है कि किसी और मुल्क का आया हुआ है। तो कनात के मजमून को अगर आप समझें तो ये अजीम शान फवायद रखता है बनी नौ इंसान के लिए और सच्ची आजादी का पैगाम देता है। चुनांचे कुरान करीम पहले नफसियाती आजादी का हुक्म देता है, फिर कनात का हुक्म देता है, फिर उसके बाद जो तीसरा हुक्म है कुरान करीम के आजादी का प्रोग्राम वो ये है कि अब किसी के सामने खुद हाथ ना फैलाओ। ये तो कनात के नतीजे में पैदा होता है, किसी के सामने हाथ ना फैलाना, बल्कि ये है कि तुम हकूक की तलब की बजाय दूसरों के हकूक की अदायगी की तरफ तवज्जो करो। और ये तीसरा पहलू कौम के रुझान को बिल्कुल का रुख बदल देता है। बहुत सी दुनिया में जुदोजहद और बेचैनियां ऐसी हैं कि जब इंसान समझता है कि मेरे पास नहीं है तो वो दूसरे से छीनने की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, और इस रुझान के नतीजे में कभी भी इतदाल पे कायम नहीं रहता। वो हमेशा दूसरे से अपने हक से बढ़कर दूसरे का हक छीनने की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। और जितनी तहरीकात हैं इश्तराकी दुनिया में हों या गैर इश्तराकी दुनिया में जिनमें गरीबों को उभारा जाता है, वहां उभारने के लिए बुनियादी मुहर्रिक यही रहता है कि उठो और छीन लो। अगर तुम मजदूर हो और सरमायाकाराना इलाके में रहते हो तो हड़तालों के जरिए या जहां तक बस चले तोड़फोड़ के जरिए अपने मालिकों से ज्यादा छीनने की कोशिश करो। और इश्तराकी पैगाम यह है कि तुम अपने मालिकों को के सारे निजाम को उखेड़ फेंको और हर जायदाद पर कब्जा कर लो, हर दौलत के जरिए को अपना लो, ये तुम्हारी जिंदगी और अमन का पैगाम है। इन दोनों पैगामों के नतीजे में एक ऐसी बेतमीनानी जन्म लेती है और छीना झपटी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो ममालिक जो इश्तराकी ममालिक हैं उनमें भी सब कुछ हासिल होने के बावजूद तलब बाकी रह जाती और जबरदस्ती डंडे के जरिए इस आजाद किए हुए जिन को दोबारा बोतल में घुसेड़ने की कोशिश की जाती। चुनाचे दूसरा इसके नतीजे में एक और गुलामी पैदा होती है जिसके लिए इश्तराकी हुकूमतें मजबूर हैं। वो जब भी अपने निजाम में नरमी पैदा करें जरा से भी, जिस तरह आजकल हमारे रूस के सदर गोर्बाचोव साहब कोशिश कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब, उसके नतीजे में थोड़ी सी वो कोशिश करते हैं और अचानक लोगों की तवज्जो हकूक की लेने की तरफ और फिर हकूक से बढ़कर लेने की तरफ शुरू हो जाती है। और इस तजाद में फंसकर ये लोग बेख्तियार हो जाते हैं, आजादी देना भी चाहें तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो समझते हैं आजादी देने का मतलब यह है कि हकूक की तमन्ना आजाद करो, और हकूक की तमन्ना आजाद करने का मतलब यह है कि फिर सारी हदें फलांग दे पाओ। ये तजर्बे रूस के बाद हिस्सों में अभी से न सिर्फ नाकाम हो चुके हैं बल्कि खतरात की घंटियां बजा रहे हैं। और आर्मीनिया वगैरह के इलाके में जो फसादात हुए हैं हाल ही में वो इसी गोर्बाचोव की आजादी की पॉलिसी के नतीजे में हुए हैं। बस आप गौर करके देखें तो इस किस्म के इक्तसादी प्रोग्राम जैसे कि दुनिया का फलसफा पेश करता है मोहताज हैं गुलामी के, और गुलामी के बगैर चल नहीं सकते। ये कौमें मजबूर हो जाती हैं अपने अदना तबकात को गुलाम बनाने, गुलाम रखने पर, और गुलामी से आजादी के नाम पर जो वसी इश्तराकी ममालिक वजूद में आए हैं वो चल नहीं सकते अगर वो खुद गुलामी की जंजीरें मजबूत न करें और उन्हें हमेशा पहनाए न रखें कौम को। ये वो गैर इस्लामी फलसफा है। इसके मुकाबले पर कुरानी फलसफा देखें یہ کتنا عظیم الشان آزادی کا پیغام لاتا ہے. نفس کی آزادی تمناؤں سے، خواہشات سے ان کو معتدل کرنا، عزت نفس کا قیام کرنا، اور غیر کی چیزوں کی طرف لالچ کی نظر نہ ڈالنا، بلکہ کوشش یہ کرنا کہ آپ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، خواہ آپ کو حقوق چھوڑنے پڑیں. یہ بالکل ایک مختلف رخ ہے جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں ہے. سارا قرآن کریم اثار کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے، وہ یہی تعلیم ہے کہ تم یہ کوشش کرو کہ تمہارا حق چاہے رہ جائے لیکن تمہارے بھائی کا حق نہ رہے تمہارے اوپر. اس لیے یہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ تم حق سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرو. بس جس آزادی کا یہ مضمون بیان ہوا ہے وہ اس قسم کی آزادی ہے جس کے لیے جماعت احمدیہ کو اپنے نفس سے بھی کوشش کرنی ہوگی اور غیروں میں اس آزادی کی تعلیم کو وضاحت کے ساتھ پیش بھی کرنا ہوگا، اور جہاں جہاں ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی جماعتی پروگراموں کے ذریعے بھی غریب قوموں کی آزادی کے لیے جماعت کوشاں ہوگی. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس سلسلے میں منصوبے کچھ بن چکے ہیں، کچھ بن رہے ہیں، اور آئندہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے 100 سال میں جماعت احمدیہ کو اس پہلو سے عظیم الشان خدمت بنی نوع انسان کی توفیق ملے گی. اس ضمن میں میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ فقر و رقبہ صرف غربت کو دور کرنا نہیں ہے. فقر و رقبہ کا مضمون بہت ہی وسیع ہے، اور یہ مضمون کلیتاً لا الہ الا اللہ کے مضمون سے ہم آہنگ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اس لیے یہ مضمون غربت کے معاملے میں بھی دوسرے فلسفوں کے تصور سے بہت زیادہ بالا اور بلند تر ہے، لیکن اپنے دائرے میں اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ آپ اسے صرف محدود طور پر غریبوں کی خدمت کے رنگ میں دیکھیں یا غریب قوموں کو اقتصادی غلامی سے آزاد کرنے کے رنگ میں دیکھیں. یہ مضمون ہے انسان کو ہر اس احتیاج سے آزاد کرنے کا مضمون جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف اس کی نظر ہو، اس کی رحمت کی، اس کے کرم کی، اس کے کسی اور کے دست نگر ہونا پڑے. چنانچہ قرآن کریم کی تعلیم انسان کو کلیتاً ان باتوں سے آزاد کرتی ہے، اور اس کا موریلٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا اخلاقیات سے بہت گہرا تعلق ہے. کوئی شخص جو اعلی اخلاق پر فائز نہ ہو وہ حقیقت میں آزاد نہیں ہو سکتا، اور جو شخص حرص و ہوا کا محتاج ہوگا وہ اسی حد تک غیر اللہ کی طرف جھکنے پر مجبور ہوگا. یہ وہ وسیع تر مضمون ہے جس کے اوپر مزید غور کی ضرورت ہے، مزید فکر کی ضرورت ہے، اور روزمرہ اپنے نفوس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. پس اگلی صدی کو ہم لا الہ الا اللہ کی تفسیر بنانے کی کوشش کریں گے. یہ ہے وہ ادعا جس کا میں نے عید پر اظہار کیا تھا. چنانچہ یہ جو چند غلط فہمیاں اس مضمون سے پیدا ہو سکتی تھیں وہ میں نے آج دور کرنے کی کوشش کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ آزادی کے قرآنی مضمون کو اس وسیع تر دائرے میں پیش نظر رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ نہ صرف خود آزاد ہونے کی کوشش کریں گے بلکہ تمام دنیا کو سچی آزادی کا پیغام دینے والے ہوں گے. اور میں یہ کامل یقین رکھتا ہوں کہ سارے بنی نوع انسان کی آزادی احمدیت سے وابستہ ہے اور احمدیت پر منحصر ہے. اس لیے آج کی نسلوں کی بہت بھاری ذمہ داری ہے. ہمیں باشعور طور پر آزادی کے علم بردار بن کر اگلی صدی میں داخل ہونا ہے، اور یہ پروگرام اگرچہ احمدیت کے ساتھ ہی آغاز پا چکا ہے لیکن اس طرح باشعور طور پر منصوبوں کی شکل میں اگلی صدی میں یہ انفولڈ ہونے والا ہے. یعنی جس طرح فلم کھلتی ہے اور
کہانی منظر پر ابھرتی چلی جاتی ہے. اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی صدی میں جماعت احمدیہ کی آزادی کے معاملے میں جد و جہد نمایاں نقوش بن کر ابھرے گی اور دنیا اس سے زیادہ سے زیادہ متعارف ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کما حق و توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم نے جو اس ضمن پر مختلف امور مختلف پہلو بیان فرمائے ہیں ان سے متعلق یہ کچھ آیات میں نے اکٹھی کی تھی تاکہ آج اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا, لیکن یہ جو وضاحتیں تھیں انہوں نے ہی سارا وقت لے لیا ہے, اس لیے آئندہ کبھی مختلف مضامین کے بیان کی وقت میں ان شاء اللہ تعالی ان امور کو کی یاد دہانی آپ کو کرواتا رہوں گا. اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو آزادی کا تصور ہے, یعنی غربت کی غریب کی غربت دور کرنے میں آزادی کا تصور, وہ اتنا بلند اور اتنا عظیم شان ہے کہ اس کی گناہ کو پانا تو کیا, اس کی جوتیوں کی خاک کو بھی دوسرا کوئی دنیا کا فلسفہ پہنچ نہیں سکتا. عام طور پر یہ نظریہ میں جیسا کہ بیان کیا تھا, یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی ضرورت پورا کرتے ہیں تو اس سے مقابل پر اس سے احسان کا تصور, نہ اس سے احسان کی تمنا نہیں کرتے, یہ ایک نہایت اعلیٰ چیز ہے. اور گویا اسلامی تعلیم صرف یہیں تک محدود ہے کہ جب بھی آپ کسی کی خدمت کریں مقابل پر اس سے کچھ بدلانا چاہیں, لیکن یہی بات نہیں ختم ہوتی. اسلام اس معاملے میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے, وہ ایسا قدم ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے. وہ قدم یہ ہے کہ بعض دفعہ وہاں بھی تمہیں خدمت کرنی پڑے گی جہاں سے تمہیں شدید تکلیف پہنچی, ایسے بدباطن لوگوں کی بھی خدمت کرنی پڑے گی تمہیں انسانی آزادی کے نام پر جنہوں نے ظلم کی حد کر دی. اور اس پہلو سے ان کو بنی انسان کو گویا یہ آزادی ہے کہ وہ تمہیں تکلیف بے شک پہنچائیں, لیکن یہ یقین ہونا چاہیے ان کو کہ قرآن کریم نے جو ان کے حقوق محفوظ کر دیے ہیں تم وہ حقوق ان کے نہیں چھینو گے. یہ وہ عجیب اور بلند تر مضمون ہے جس سے انسان کی آنکھیں چوندھیانے لگتی, نظر چوندھیانے لگتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک نہایت ہی گندا اور بھیانک الزام لگایا گیا. میں اس پہلو سے ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے متعلق آگے بات آنے والی ہے. ویسے تو امہات المومنین میں سے تھیں, اور یہ کہنا چاہیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر الزام لگایا گیا, لیکن جو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں یہی تنبیہ بہتر ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دل کے بے انتہا حلیم تھے اور غریبوں کے بہت ہی ہمدرد, اپنے غریب مفلوق الحال رشتہ داروں کی مدد کرنے والے. چنانچہ ایک ایسے رشتہ دار کی بھی آپ مدد کیا کرتے تھے جو ان ظالموں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا. ان ظالموں میں شامل ہو گیا جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا. اب یہ صفاقی کی حد ہے, ایک طرف تم ایک اس کی محتاج ہو مسلسل کوئی شخص کسی شخص کے جو اتنا شفیق اتنا مہربان ہے کہ مخفی ہاتھوں کے ساتھ دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے, وہ تمہاری تکلیفیں دور کرنے میں کوشاں ہے, اور جو شخص اس کی پاکیزہ بیٹی کے اوپر ایک نہایت ہی بھیانک اور گندا الزام لگاتے ہیں تو ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر نے بھی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا, حالانکہ بہت حلیم تھے, صدیقیت کے مقام پر فائز تھے, اتنا روشن ضمیر تھا, اس کے باوجود آپ نے سمجھا کہ اب تو حد ہو گئی ہے, اب اس کے بعد اس شخص نے خود اپنا استحقاق ختم کر دیا ہے اور ایسے ظالم اور صفاق کی امداد کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. قرآنی تعلیم کی عظمت دیکھیں, کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نصیحت فرمائی اور اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا. اور یہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، ولا یاتل اولو الفضل منکم وسعۃ ان یؤتوا اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. کہ ہرگز وہ لوگ جن کو خدا نے فضل عطا فرمایا ہے، مالی برتری بخشی ہے اور وسعت عطا کی ہے، ایسی قسمیں نہ کھائیں، ایسے ارادے نہ کریں کہ یوتو اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں مہاجرین اور اولی القربی اور مساکین کی جو خدمت دیا کرتے تھے اس سے وہ ہاتھ روک لیں. ولیعفو ولیصفحو، وہ درگزر کریں اور عفو سے کام لیں. الا تحبونا، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور اللہ بہت ہی غفور رحیم ہے. اس میں تین گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، یوتو اولی القربی والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، لیکن جہاں تک ہمیں علم ہے وہ ایک ہی شخص تھا، وہ کسی ان میں سے کسی ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور جہاں تک تاریخ بتاتی ہے وہ اولی القربی میں سے تھا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک اصلاح فرمائی گئی ایک پہلو سے، اور دوسرے پہلو سے ان کی دلداری بھی فرما دی گئی یہ فرما کر کہ آپ عادتاً اولی القربی کی بھی خدمت کرتے ہیں، مساکین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور مہاجرین فی سبیل اللہ کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی بھی تکلیف کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے ان خدمتوں سے ہاتھ کھینچ لیں. اسی وجہ سے، یعنی اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے، میں نے ربا میں غربا کی امداد کی کمیٹی کو یہ ہدایت کی کہ آپ جب فیصلے کرتے ہیں فلاں ضرورت مند ہے تو اس فیصلے میں امور عامہ سے یہ رپورٹ کو لیتے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی جماعت کے خلاف کام تو نہیں کیا تھا، کبھی اس نے نظام کی خلاف ورزی تو نہیں کی تھی. کیونکہ اگر آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اتنا بھیانک الزام لگانے والے، اتنا ظلم کرنے والے کہ حق کی حفاظت قرآن نے کی تھی، تو آج آپ کو کیا حق ہے کہ حقیقی محتاج کی مدد سے اپنے ہاتھ روک لیں اس لیے کہ وہ کسی غلطی کا مرتکب ہے، کسی معاملے میں جماعت نظامی جماعت سے تعاون نہیں کرتا یا عبادتوں میں کمزوری دکھاتا ہے. یہ دو الگ الگ مضمون ہیں. چنانچہ مذہب سے بھی کلیتاً اس مضمون کو قرآن کریم نے آزاد کر دیا، مذہبی اختلاف سے بھی کلیتاً آزاد کر دیا، بلکہ مذہبی معاملہ میں مخالفت کرنے والوں کی بھی ایسے موقع پر مدد کی تلقین فرمائی گئی ہے. چنانچہ اسی لیے یاد ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ شدید معاندین کے متعلق بھی نظر رکھتے تھے کہ ان کو اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کی جائے. اور اس ضمن میں مولوی ظفر علی خان صاحب کو جب آخری ایام تھے ڈلہوزی میں مری میں، تو ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کو آپ نے تاکید فرمائی کہ باقاعدہ ان کی عیادت کے لیے جاؤ، ان کا علاج کرو، اور اس ضمن میں ان کے اوپر کوئی مالی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کوئی اشتہار بازی کی جائے، حضرت مسلم موعود خود ان دنوں میں شدید بیمار تھے، لیکن اپنے ذاتی ڈاکٹر کو کہا کہ تم ان کی فکر کرو، وہ محتاج ہیں، کیونکہ آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ اس حالت میں وہ بیچارے مفلوق الحالی کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں کہ جس قوم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا تھا وہ ان کو بھول چکی ہے، کوئی ان کی خدمت نہیں کر رہا، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا، کوئی طبیب میسر نہیں ہے. چنانچہ اسلامی تعلیم کی عظمت اس بات میں ہے کہ غریب کے حقوق اور ضرورت مند کے حقوق کو کلیتاً آزادی عطا کی گئی ہے. فقہ و رقبہ اس کو کہتے ہیں کہ مذہب سے بھی آزادی ہے کلیتاً، اور ان لوگوں کو یہ بھی حق دے دیا گیا ہے تم بے شک ہماری مخالفت کرو، لیکن خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ضرورت کو بغیر غلامی کے پورا کرنا ہے. इसलिए कोई जंजीर तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुमने जो कुछ करना करते रहो। हमें जो हुक्म है वो यही है कि हम तुम्हें अब तुम्हारी मुसीबतों और जरूरतों से भी आजाद कराएं। ये आला दर्जे की तालीम है जिसको समझकर, जिस पर अमल पैरा होते हुए हमने बफजल ही ताला अगली सदी में दाखिल होना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब मैं एक मुख्तसरन और बात यह कहनी चाहता हूं कि जब से इंग्लिस्तान आया हूं उस वक्त से यह रुझान दिन ब दिन बढ़ता हुआ देखा है कि जिनके कोई अजीज फौत हों वो मुझे नमाज जनाजा गायब के लिए कहते हैं। इब्तदा में यह रुझान बहुत कम था और चूंकि मैं पाकिस्तान से बाज हालात की मजबूरी की वजह से यहां आ गया और उन पाकिस्तानी अहमदियों की दिलदारी का ख्याल ज्यादातर पेश नजर था, इसलिए इस ख्याल से कि उनको महरूमी का एहसास न हो कि मैं वहां नहीं हूं, वरना शायद मैं खुद उनका जनाजा, मैंने महरूमीन का जनाजा पढ़ता, मैं ऐसी दरखास्तों को मंजूर करता रहा। लेकिन कुछ अरसे के बाद मैंने खुतबे में ये ताकीद की कि अब ये रस्म बनती जा रही है, बहुत बढ़ रही है, इसलिए मेरी दरखास्त है कि दोस्त इज्तनाब करें। अगर वो मुझे लिखेंगे तो मेरे लिए इनकार बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप खुद इज्तनाब करें, इसे एक ऐसी रस्म न बना दें जो हमारे काबू में न रहे। बस ज्यादा से ज्यादा मेरा ख्याल है एक दो महीने इस नसीहत पर अमल हुआ होगा, फिर उसके बाद एक बंद टूट गया और इस कसरत से फिर अब दरखास्तें आनी शुरू हुई कि जो जिन पर अमल पैरा मुमकिन ही नहीं है, वरना जुमा नमाज जनाजा पढ़ाने का दूसरा नाम बन जाएगा। ये खुद मैं महसूस कर रहा था कि अब ये मामला हाथ से निकलता चला जा रहा है कि मुकर्रम मलक सैफुर्रहमान साहब मुफ्ती सिलसिला को भी ये तहरीक हुई। उन्होंने उस वक्त कैनेडा में थे, उन्होंने मुझे लिखा कि मैं महसूस कर रहा हूं कि अब ये कुछ ज्यादा ही बात बढ़ती चली जा रही है। जहां तक फतवे का ताल्लुक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी हबशा के बादशाह नजाशी का नवाज़े जनाज़ा गायब पढ़ाई थी, और इसलिए ये तो नहीं कोई कह सकता कि ये जायज ही नहीं है, मगर मुख्तलिफ उलमा और मुफ्तियों ने उससे नतीजे मुख्तलिफ निकाले हैं। बाज़ के नजदीक ये इसलिए नहीं था कि इजाजत है अब बाकी लोग भी नमाज जनाजा गायब पढ़ सकते हैं, बल्कि इसलिए था कि खुदा ताला ने वही के तौर पर, वही के जरिए खास तौर पर नजाशी की इजाजत दी थी, और ये फेल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास था। बाज़ दूसरे फुकहा कहते हैं कि नहीं, ऐसा अगर ऐसी कोई बात होती तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा देते कि सिर्फ मैं नजाशी की पढ़ रहा हूं, तुम्हें इजाजत नहीं है, क्योंकि बाकियों को मना नहीं फरमाया गया, इसलिए एक अमूमियत का हुक्म है। लेकिन उनका भी यही रुझान है कि ये इस्तिस्नाई शक्ल जरूर है, इजाजत तो है लेकिन इस्तिस्नाई शक्ल है और इसे अमूमियत नहीं देनी चाहिए। मैंने चूंकि मेरी इस बात पर नजर थी, मगर मैंने चूंकि एक इस्तिस्नाई हालत ऐसी देखी जिसका एक वसी इलाके से ताल्लुक है, जिस तरह नजाशी के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक तमन्ना थी और आप वहां नहीं जा सकते थे, वो फासले और हालात ऐसे हायल थे, वैसे ही मुमकिन नहीं था, इसलिए ये इस्तिस्ना बना। तो उन्हीं हालात में अगर इस्तिस्ना ज्यादा हो जाए तो फिर ज्यादा इस्तिस्नाई हालात पैदा हो जाते हैं। मेरे जहन में ये इस्तदलाल था, इसलिए मैंने समझा कि जब तक पाकिस्तान में नहीं जा सकता, पाकिस्तान के अहमदियों का खसूसियत के साथ यह हक बनता है कि इस्तिस्नाई हालात समझते हुए उनकी नमाज जनाजा गायब पढ़ा दिया करूं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बयान किया तरद्दुद था कि यह बहुत ज्यादा रस्म न बन जाए। मलक साहब ने जब तवज्जो दिलाई तो उस वक्त फिर मैंने यही मुनासिब समझा और मलक साहब ने मशवरा भी यही दिया कि वहां पाकिस्तान में सदर अंजुमन के स्कूल यह मामला किया जाए, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करें और ये कदगन लगा दें कि जिसने मुझे दरखास्त करनी है वो वहां सदर अंजुमन की मार्फत दरखास्त करें। مجھ میں اگر طاقت نے انکار کی تو ان میں نسبتاً آسانی نسبتاً زیادہ طاقت ہوگی، وہ دیکھ لیں گے، اگر کسی کو بہت زیادہ غیر معمولی طور پر مستحق سمجھیں گے تو سفارش کر دیں گے، اور ورنہ وہ انکار کر دیں گے۔ تو سر دست میں نے ملک صاحب کی سفارش کو منظور کرتے ہوئے معاملہ صدر انجمن احمدیہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اس دوران وہ استثنائی حق جو خلیفہ وقت کو ہوتا ہے کہ اگر کسی کے متعلق وہ غیر معمولی طور پر یہ مطمئن ہو کہ اس کی نماز، اس کا مقام ایسا ہے، مرتبہ ایسا ہے، خدمات ایسی ہیں کہ یہ حقدار ہے کہ اس کی نماز جنازہ غائب میں خود پڑھاؤں، تو وہ تو اپنی جگہ ایک جاری ایک حق باقی رہے گا، وہ اس کا اس نئی صورت سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے سوا جو دوست مجھے اب لکھ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ سر دست لکھنا بند کر دیں۔ امر واقعہ یہی ہے کہ بہت ہی زیادہ رجحان بڑھ گیا تھا، اور آئندہ ایک اس کے نتیجے میں بدرسوم بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تو مجھے یاد ہے کہ جمعے کے بعد کوئی نماز جنازہ غائب تو نہیں پڑھایا کرتے تھے، تو ملک صاحب آپ کو یاد ہے؟ ہاں، اور جو جنازہ کبھی ہوتا تھا، حاضر میں جنازہ تو ہو جاتا تھا، لیکن غائب جنازہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا بھی یہی طریق تھا کہ جمعے کے بعد جنازہ پڑھانے سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور کہہ دیا کرتے تھے کہ بعد میں یا عصر کے وقت لے آؤ یا کسی اور دن کرو، ہو جائے گا جنازہ دوسرے دن یا تیسرے دن۔ تو مجبور استثنائی حالات کی وجہ سے جو شروع کیا تھا سلسلہ، اب چونکہ قابو میں نہیں رہا، اس لیے مجبوراً اور معذرت کے ساتھ میں اس طریق کو بدل رہا ہوں، اور امید ہے دوست اس سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے، یعنی دل آزاری محسوس نہیں کریں گے، یہ مقصد نہیں ہے، مجبوری ہے۔ الحمدللہ نحمدہ، بیٹھ کے سنو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔